بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین اور آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے پیغمبر امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران، دوسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ آراف کی آیت نمبر 158 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اربابی۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے اردو.sahartv.ir۔ سامعین، آج شعبان کی 5 تاریخ ہے اور آج فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا یوم ولادت ہے۔ ہم اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور سامعین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے۔ اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے نشر ہوگا اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے یوم ولادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام۔ خصوصی پروگرام کے بعد نشر ہوگا نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت، اور نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے ایرانی تیل کی صنعت کو قومیائے جانے کے دن کی مناسبت سے خصوصی پروگرام۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اور گرد و پیش میں حسب معمول پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں۔ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی حسین تقوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ مالاکنڈ یونیورسٹی میں ایک تقریب سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا خطاب، ماضی کی حکومتوں پر ملک کو لوٹنے اور دیوالیہ کے قریب پہنچانے کا الزام۔ ایٹمی معاہدے میں واپسی میں امریکی لیت و لال کی وجہ اس کی سامراجی ذہنیت ہے، لیکن اس تاخیر کا سب سے زیادہ نقصان بھی اسی کو ہوگا۔ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے ترجمان کا انتباہ۔ جہریت سے علیحدگی کے اعلان کے بعد متحدہ عرب امارات کے خلاف یمنی افواج کے حملے بند کر دیے گئے ہیں، یمنی عہدیدار کا بیان۔ روسی صدر کے خلاف امریکی صدر جو بائیڈن کے توہین آمیز بیان پر روسی رہنماؤں کا رد عمل۔ واشنگٹن کو روس مخالف بیانات اور اقدامات کے نتائج کی بابت انتباہ۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے ماضی کی حکومتوں پر ملک کو دیوالی کے قریب پہنچانے کا الزام لگایا ہے۔ عمران خان نے یونیورسٹی آف مالاکنڈ میں ایک تقریب سے خطاب میں کہا کہ گزشتہ 30 سال میں ملک کی دولت مسلسل لوٹی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک کا پیسہ چوری کرنے والوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے پاس کتنی دولت ہے۔ عمران خان نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے اپنی حکومت کی کارکردگی بیان کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے گزشتہ 2.5 برس میں قرضوں پر 6.2 کھرب کا سود واپس کیا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ پاکستان دیوالیہ ہونے والا تھا، لیکن انہوں نے دوست ملکوں کی مدد سے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ملک دیوالیہ ہو جاتا تو روپے کی قدر مزید گر جاتی اور مہنگائی بڑھ جاتی۔ انہوں نے یہ بات ایسی حالت میں کہی ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کا کہنا ہے کہ عمران خان کی حکومت نے عوام پر مہنگائی کا بوجھ بڑھا دیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے 2.5 برس میں سود کے ساتھ 20,000 روپے کا قرضہ واپس کیا، جبکہ انہوں نے اسی مد میں سود کے ساتھ 35,000 ارب روپے کا قرضہ واپس کیا ہے۔ عمران خان نے اپنے اس خطاب میں زراعت اور کنسٹرکشن انڈسٹری کو فروغ دینے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم اور فوج کے سربراہ کے بعد وزیر خارجہ نے بھی کہا ہے کہ امن کے لیے پہل کرنا ہندوستان کی ذمہ داری ہے۔ جنگ آن لائن کی رپورٹ کے مطابق خطے کی صورتحال پر بیان دیتے ہوئے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جمود کی فضا ختم کرنے کی ذمہ داری ہندوستان پر عائد ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہندوستان کشمیر سمیت تمام مسائل کے حل کی غرض سے گفتگو کا ماحول پیدا کرنے کے لیے تیار ہے تو پاکستان مذاکرات سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ قیام امن کی کوششیں اس وقت تک برابر ثابت نہیں ہو سکتی جب تک دونوں ممالک کی قیادت دلی طور پر رضامند نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے منصب سنبھالتے ہی ہندوستان کو دعوت دی تھی کہ وہ امن کی طرف ایک قدم بڑھائے تو ہم دو بڑھائیں گے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور اس سے ایک روز پہلے وزیر اعظم عمران خان نے اسلام آباد ڈائیلاگ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ امن کے لیے پہل کرنا ہندوستان کی ذمہ داری ہے۔ پاکستانی عہدیداروں کے بیانات پر تحال ہندوستان کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آ رہا ہے۔ پاکستان میں بھی کرونا کے پھیلاؤ میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ پاکستان کے نیشنل کرونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں مختلف علاقوں میں کرونا کے 3,449 نئے مریضوں اور 40 اموات کا اندراج کیا گیا ہے۔ پاکستان میں کرونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 6,19,269 ہے، جن میں سے 13,757 افراد موت سے ہمکنار ہو چکے ہیں اور 5,78,314 کرونا کو شکست دینے میں کامیاب رہے ہیں۔ پاکستان میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 27,188 ہے، جن میں سے 2,064 مریضوں کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ ہندوستان میں کرونا کے پھیلاؤ میں مسلسل تیزی آ رہی ہے۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت نے جمعے کی صبح جو اعداد و شمار جاری کیے ہیں ان کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 39,726 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا۔ اس نئے اضافے کے بعد ہندوستان میں کرونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 1,15,14,000 سے تجاوز کر گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق ملک کے 31 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کرونا سے متاثرین میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا سے مزید 154 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جس کے بعد ہندوستان میں کرونا سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد 1,59,370 ہو گئی ہے۔ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے ترجمان نے کہا ہے کہ اگر امریکہ نے ایٹمی معاہدے میں واپسی میں دیر کی تو ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے ترجمان بہروز کمالوندی نے ایٹمی معاہدے میں واپسی کے حوالے سے امریکہ کے لیت لال اور تاخیر کی وجوہات کے بارے میں کہا ہے کہ اس کا تعلق امریکہ کی سامراجی سوچ ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے دونوں سیاسی دھڑے یہ چاہتے ہیں کہ دنیا مکمل طور پر ان کے ہاتھ میں رہے۔ بہروز کمالوندی کا کہنا تھا کہ امریکہ کے موجودہ حکمران ٹولے کا خیال ہے کہ ایران پر اب بھی دباؤ ڈالا جا سکتا ہے، لیکن اگر عقل سے کام لیں اور حساب کتاب کریں تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے ڈالا جانے والا دباؤ بھی غیر مؤثر رہا ہے۔ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے ترجمان نے ایٹمی توانائی کے عالمی ادارے IAEA کے ساتھ تعاون کے بارے میں کہا کہ اگرچہ یہ ادارہ مکمل طور پر ایک فنی ادارہ ہے، لیکن بعض ملکوں کے سیاسی دباؤ کا شکار رہتا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ارکان نے ایک بیان میں یمن میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ سلامتی کونسل کے ارکان کے اس بیان میں اس چیز پر کہ جسے انہوں نے معارب میں کشیدگی بڑھنے سے تعبیر کیا گہری تشویش کا اظہار کیا. ان ارکان نے یمنی عوام پر سعودی اتحاد کی جاری وحشیانہ جارحیت کی طرف کوئی اشارہ کیے بغیر سعودی عرب میں ہونے والے جوابی حملوں کی مذمت کی. سلامتی کونسل کے ارکان نے قرارداد 25-32 اور 35-65 کی بنیاد پر جنگ بندی کا مطالبہ کیا اور تمام فریقوں سے اپیل کی کہ وہ جنگ بندی کے قیام کے لیے یمن کے امور میں اقوام متحدہ کے نمائندے کے ساتھ غیر مشروط تعاون کریں. سلامتی کونسل کے ان اراکین نے اس بات پر تشویش کا بھی اظہار کیا ہے کہ یمن کے امن کے عمل میں پیش رفت نہ ہونے کی صورت میں یمن میں دہشت گردوں کی جانب سے غلط فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے سربراہ کی جانب سے لکھے جانے والے خط کے بعد متحدہ عرب امارات نے حملے بند کر دیے ہیں. یہ بات انصار اللہ کی اعلیٰ سیاسی کونسل کے سربراہ محمد علی الحوثی نے اپنے ایک ٹویٹ کے ذریعے بتائی. محمد علی الحوثی نے یمن پر متحدہ عرب امارات کے حملے روکے جانے کے بارے میں لکھا ہے کہ انصار اللہ کے سربراہ سید عبد المالک بدر الدین الحوثی نے متحدہ عرب امارات کو ایک خط ارسال کیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ اپنے یمنی بھائیوں کے خلاف حملے بند کر دو. محمد الحوثی کے مطابق اس خط کے بعد متحدہ عرب امارات نے سعودی عرب کی قیادت والے عرب اتحاد سے باضابطہ علیحدگی اختیار کر لی تھی. انصار اللہ کی سیاسی کونسل کے سربراہ نے کہا کہ یمن نے بھی سعودی اتحاد سے نکل جانے کے بعد متحدہ عرب امارات کے خلاف حملے بند کر دیے ہیں. انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ اگر سعودی عرب بھی متحدہ عرب امارات کی پیروی کرتے ہوئے حملے بند کر دے تو ہم بھی ایسا کرنے کے لیے تیار ہیں. یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے کہا ہے کہ جنوب مغربی سعودی عرب میں واقع بہا ہوائی اڈے کے فوجی اہداف کو ڈرون حملوں کا نشانہ بنایا گیا ہے. یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے اعلان کیا ہے کہ یمنی فوج پر سعودی اتحاد کی جاری جارحیت کے جواب میں یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے جنوب مغربی سعودی عرب میں واقع بہا ہوائی اڈے میں فوجی اہداف کو ڈرون حملے کا نشانہ بنایا ہے. انہوں نے کہا کہ خداوند عالم کے لطف و کرم سے یہ حملہ کامیاب رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اس حملے میں قاصف کے 2 ڈرون استعمال کیا گیا جس نے اس ہوائی اڈے کے فوجی اہداف کو ٹھیک طرح سے نشانہ بنایا. ان کا کہنا تھا کہ اس ڈرون حملے میں ابا ہوائی اڈے میں واقع ان اہداف کو خاصا نقصان پہنچا ہے. یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے یمنی فوج کے اس حملے کو جوابی اقدام قرار دیا اور کہا کہ بیرونی جارحیت کا جواب دینا ہر ملک اور قوم کا قانونی حق ہے اور یہ حملہ یمنی عوام پر سعودی اتحاد کی وحشیانہ جارحیت کے جواب میں کیا گیا ہے. شامی وزیر پیٹرولیم نے کہا ہے کہ امریکہ اور اس سے وابستہ عناصر شام کے تیل کے ذخائر کو لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کا رویہ بالکل چوروں جیسا ہے. رپورٹ کے مطابق شامی وزیر پیٹرولیم بسام تاما نے کہا ہے کہ مشرقی اور شمال مشرقی علاقوں میں تیل سے مالا مال 90% علاقوں پر امریکہ نے قبضہ کر رکھا ہے. داعش دہشت گرد گروہ سے وابستہ عناصر کے اہم ٹھکانوں پر عراقی فوج اور عوامی رضاکار فورس کی کارروائی میں 3 عراقی فوجی شہید ہو گئے. ارنا کی رپورٹ کے مطابق عراقی فضائیہ نے مغربی الانبار کے صحرائی علاقے میں داعشی دہشت گردوں کے زیر زمین خفیہ ٹھکانوں کو نشانہ بنایا. بغداد کے شمال میں بھی عراقی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے داعشی عناصر کے حملے کو پسپا کر دیا جبکہ اس کارروائی میں 3 دہشت گرد ہلاک اور عراقی سیکورٹی فورس کے 2 اہلکار زخمی ہو گئے. روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے امریکی صدر جو بائیڈن کے توہین آمیز بیان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ قاتل دوسرے کو قاتل قرار دے رہا ہے. اس بارے میں تفصیلی رپورٹ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی.
روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے امریکی صدر جو بائیڈن کے توہین آمیز بیان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بعض لوگ
اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ دوسروں کے بارے میں وہی کہیں جیسے وہ خود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں امریکی صدر کے لیے نیک خواہشات چاہتا ہوں، مگر اتنا ضرور ہے کہ ایک قاتل دوسرے کو قاتل قرار دے رہا ہے۔ ولادیمیر پوتین نے کہا کہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم بھی امریکیوں جیسے ہیں، جبکہ روسیوں اور امریکیوں میں بہت بڑا فرق پایا جاتا ہے۔ روسی صدر نے رشا 24 ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے اعلان کیا کہ میں اپنے امریکی ہم منصب کو ایک ایسے براہ راست تعمیری مذاکرے کی دعوت دیتا ہوں جس میں ہونے والی گفتگو کو روس، امریکہ اور دیگر ملکوں کے عوام بھی سن سکیں۔ دریاسنا قصر کریملین کے ترجمان دمتری پیسکوف نے نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے روسی صدر ولادیمیر پوتین کے خلاف امریکی صدر جو بائیڈن کے توہین آمیز بیان پر کہا ہے کہ میں اس مسئلے میں اور تو کچھ نہیں کہوں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے بہت ہی گھٹیا بیان دیا ہے، اور ایسا بیان کسی ملک کے صدر کے ہرگز شایع نشان نہیں ہے۔ انہوں نے واشنگٹن اور ماسکو کے تعلقات کو بہت ہی برے دور کا حامل قرار دیا اور کہا کہ دو طرفہ تعلقات کو بہتر بنانا روس کی نہیں بلکہ امریکہ کی ذمہ داری ہے، چونکہ ان تعلقات کو یہاں تک خود امریکہ نے ہی پہنچایا ہے۔ روس کی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زاخاروا نے بھی روس کے خلاف واشنگٹن کے حکام کے بیان کے خطرناک نتائج کی بابت خبردار کیا ہے۔ ماریا زاخاروا نے کہا ہے کہ امریکی غلط فہمی کا شکار ہیں اور اپنے روس مخالف اقدامات کے ذریعے خود کو ہی بند گلی میں لے جا رہے ہیں۔ روس کے دفتر خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ واشنگٹن ابھی اس حقیقت کو نہیں سمجھ سکا ہے کہ اس کے حالیہ اقدامات عالمی استحکام کے لیے کس حد تک خطرناک ہو سکتے ہیں۔ ادھر وائٹ ہاؤس کی ترجمان جین ساکی نے اعلان کیا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ کو اس بات پر کوئی پشیمانی نہیں ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک ٹی وی انٹرویو میں روسی صدر ولادیمیر پوتین کو قاتل قرار دیا ہے۔ جین ساکی نے کہا کہ روسی صدر کو قاتل قرار دینے پر امریکہ کو کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ واضح رہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے منگل کے روز اے بی سی نیوز سے گفتگو میں روسی صدر ولادیمیر پوتین کو قاتل قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ روسی صدر کو جلد ہی بقول ان کے امریکی انتخابات میں مداخلت کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔
سمن اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اس وقت آپ سن رہے ہیں پروگرام گرد و پیش، اور گرد و پیش میں اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ پاکستان میں اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد پی ڈی ایم میں پارلیمنٹ سے استعفیٰ دینے کے مسئلے پر پیش آنے والے ڈیڈ لاگ اور 26 مارچ کے لانگ مارچ کے ملتوی کیے جانے کے بعد اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد کا شیرازہ بکھرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اسی تناظر میں ہمارے ساتھی حسین تقوی نے جب پاکستان کی ممتاز صحافی اور تجزیہ نگار محترمہ فوزیہ شاہد سے ان کے خیالات جاننے چاہے تو ان کا کہنا تھا۔
دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے کہ ہم لوگ جب سیاست کا جائزہ لیتے ہیں یا کسی اتحاد کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم معلوم نہیں کیوں ایک سوچ لیتے ہیں کہ ہر جماعت جو ہے جو اپنا ایک پوائنٹ آف ویو رکھتی ہے اس کا پوائنٹ آف ویو ختم ہو گیا۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ابھی تک دو تین جو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں، مثلا ہم نے یہ دیکھا کہ پہلے ان کا یہ خیال تھا کہ ضمنی انتخابات نہیں لڑنے، دوسری یہ بات تھی کہ سینٹ کے انتخابات نہیں لڑنے، لیکن اس وقت پیپلز پارٹی نے ہی ایک سٹینڈ لیا اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ سینٹ کے انتخابات بھی انہیں لڑنے چاہیے اور ضمنی انتخابات جو ہے وہ بھی لڑنے چاہیے۔ اتفاق کہیے یہاں ایک ظاہر ہے کہ ہم تو اس کو جرنلسٹک لینگویج میں سمجھتے ہیں کہ جو ڈیموکریٹک پروسیس ہوتا ہے اس کا حصہ بنتے رہے، تو اس میں بہتری کے امکانات دکھائی دیتے ہیں. تو یہ دونوں چیزوں میں پی ڈی ایم کو اپوزیشن کو بہت زیادہ کامیابی حاصل ہوئی. اب اس میں سب سے جو بڑا مسئلہ آ رہا تھا وہ یہ ہے کہ استعفے دیے جائیں یا نہ دیے جائیں. استعفے دینے کے بارے میں ہمارے پاس کچھ ایسی اطلاعات ہیں کہ بہت سی فورسز جو ہیں وہ بھی ایکٹیو ہو رہی تھی, اور ظاہر ہے ہمارا کوئی ماضی اتنا زیادہ بہتر نہیں ہے کہ ہم بہت سی فورسز کو اپنے اتنا کوئی آسان راستہ دے دیں, اور اس کی وجہ سے بھی بہت سے مسائل آنے کا خدشہ تھا. لیکن جو خاص طور پہ سینٹ میں جو کامیابی حاصل کی ہے, اور ایک ہی ہم سیٹ کی سارے بات کر رہے ہیں اور وہ اسلام آباد کی سیٹ کی بات کر رہے ہیں, یوسف رضا گیلانی کی جو کامیابی تھی, بہرحال اس نے ایک پی ڈی ایم کو یقیناً بہت تقویت دی تھی اور اسی وجہ سے ہی زیادہ بات کی جا رہی تھی. اب اس کے بعد اگلا مرحلہ جو تھا وہ یقیناً لانگ مارچ کا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ لانگ مارچ کے ساتھ ہی یا جو بھی ایک دم سے جو ہے پھر ایک دفعہ جبکہ استعفوں کے حوالے سے ایک بہت واضح موقف جو ہے اور وہ پیپلز پارٹی کا جو موقف تھا وہ سامنے آ چکا تھا, لیکن اسی موقف کو بنیاد بنا کے میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا جلد بازی کا مظاہرہ پی ڈی ایم کی طرف سے ہوا اور پی ڈی ایم کی قیادت کی جانب سے بھی ہوا. میں مولانا فضل الرحمان کے تھوڑا سا جو رویہ تھا جس میں پریس کانفرنس چھوڑ کے چلے گئے تھے میرے لیے کوئی زیادہ خوشگوار بات نہیں تھی. پولیٹیکلی ایک طالب علم کے حوالے سے اگر ہم یہ دیکھتے ہیں تو میں اس کو کوئی زیادہ خوشگوار نہیں سمجھتی. ان کو بڑے تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا اور پی ڈی ایم کو ایک اسی طرح مضبوط رکھنے کے لیے جو انہوں نے بعد میں کوشش کی, آصف زرداری سے بات کی, نواز شریف سے بات کی, تو میرا خیال ہے کہ اس کو تحمل سے ان کو لیتے ہوئے بات چیت کرنے کے بعد آگے آنا چاہیے تھا. کیونکہ اب تک جو بات آ رہی ہے وہ یہی کہی جا رہی ہے کہ پی ڈی ایم کے ساتھ وابستگی رہے گی اور اس میں تھوڑا سا اختلاف جو ہے وہ اسی پہ آ رہا ہے استعفوں پہ. ہم نے ماضی میں دو چیزیں دیکھی تھی, 2014 کی جب ہم تحریک دیکھتے ہیں اس میں چار مہینے تک اس سے زیادہ جو ہے یہاں دھرنا رہا تھا, استعفے بھی دیے ہوئے تھے, لیکن جو ان کا ایم تھا وہ کسی طرح بھی حاصل نہیں ہوا تھا, اور وہ ایک بہت بڑے حادثے کی بنیاد پہ اس کو جو وہاں دھرنا تھا اس کو ختم ہونا پڑا تھا. آپ کو یاد ہوگا اے پی ایس کا بہت بدترین ایک حادثہ جو 16 دسمبر کو ہو گیا تھا, اس پہ وہ دھرنا ختم کیا کرنا پڑا تھا. تو میرا خیال ہے کہ کبھی بھی سیاسی جماعتوں کو وہی جو ماضی کے تجربات ہیں اس کو لے کے آگے نہیں جانا چاہیے, اور اس وقت بھی پیپلز پارٹی کا ایک موقف تھا اور اس وقت خورشید شاہد صاحب جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر تھے, تو انہوں نے ہی وہ کیا تھا اور جوائنٹ سیشن شروع کرا دیا تھا تاکہ جو پارلیمنٹ ہے اس کو جو ہے اس کو برقرار رکھا جائے. پیپلز پارٹی کا ہم نے یہ دیکھا کہ ان کا موقف پہلے بھی یہی رہا کہ جو ایک بہت بڑا پارلیمنٹ کا فورم ہے اس کو خالی نہیں چھوڑنا چاہیے, اور اس وقت بھی جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ انہوں نے جوائنٹ سیشن کا آغاز کیا اور جوائنٹ سیشن ہوتا رہا اور بھرپور سیشن ہوتا رہا. ابھی بھی ان کا یہ موقف ہے کہ ہمیں جو پارلیمنٹ کا فورم ہے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. تو میرا خیال ہے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, اس پہ مذاکرات بھی ہونے چاہیے. اپوزیشن میں بردبار لوگ ہیں, ذمہ دار لوگ ہیں. جب میاں نواز شریف کی بات کرتے ہیں آخر وہ تین دفعہ جو ہے وہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں, دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے, دو جو ہے وزیر اعظم ہیں. تو میرا خیال ہے پارلیمنٹ بڑی بھرپور اور بڑی اسٹرانگ پارلیمنٹ ہے. ان کو کوئی میں نہیں سمجھتی کہ یہ پی ڈی ایم کا ہم خاتمہ نہیں میں سمجھتی. اس پہ ابھی مذاکرات جو ہیں ہوتے رہیں گے اور آنے والے وقت میں پتہ چلے گا کہ یہ آگے کس طرح چلتے ہیں. جی
جی, ایک اور میں سوال کروں گا. کل پاکستان کے آرمی چیف نے اندرونی استحکام کی بات کی کہ جب تک اندرونی استحکام ملک میں نہیں ہوگا تو اس وقت تک جو ہے وہ سرحدیں بھی محفوظ جو ہے وہ نہیں رہ سکتی. آپ یہ نہیں سمجھتی کہ اس وقت جو اپوزیشن اور حکومت کا ٹکراؤ ہے وہ پاکستان کے اندر ایک اقتصادی عدم استحکام, معاشی عدم استحکام, اس کی طرف ملک کو لے کے جا رہا ہے, جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ تمام سیاسی قوتیں مل کر اس وقت پاکستان کو اندرونی لحاظ سے جو ہے وہ مضبوط کریں؟
دیکھیں, یہ جو بات میں نے تھوڑی دیر پہلے کہی ہے کہ بہت سی فورسز جو ہے وہ ساری اس صورتحال کو دیکھ رہی ہیں, اور جب عدم استحکام کی بات کرتے ہیں تو سب سے بڑا عدم استحکام ہمیں یہی دکھائی دیتا ہے کہ آپ لوگوں کو سڑکوں پہ لے آئے ہیں, آپ نے دھرنا بھی دے دیا ہے, آپ نے استعفے بھی دے دیے ہیں, اب اس کو کس طرح ٹیکل کرنا ہے, یہ بھی ایک عدم استحکام میں آتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ کل آرمی چیف کا اسی جانب جو ہے وہ ایک اشارہ تھا. اب جو ظاہر ہے کہ ابھی ختم کر دیا گیا ہے لانگ مارچ کا, جو ایک 24 مارچ کو ہونا تھا اس کو انہوں نے پوسٹ پون کیا ہے, یا جو بھی ہے ایک تعطل کا شکار ہو گیا ہے, اس کے بعد کیا صورتحال بنتی ہے. میرا خیال ہے کہ آرمی چیف کا اسی جانب اشارہ تھا. اب اس کے بعد دوسری جانب ایک جو صحت مند بات دکھائی دی ہے, اب وہ کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں, ابھی تک ہمیں حکومت کی جانب سے کوئی اتنی اسٹرانگ جو اشارے ہمیں نہیں ملتے, لیکن ابھی ایک اہم اشارہ جو کہا جا رہا ہے کہ حکومت نے اپوزیشن سے کوئی مذاکرات کے حوالے سے بات چیت کرنے کا عندیہ دیا ہے, اور اس میں کوئی کسی وزیر کو یا کچھ ذمہ داری بھی دی جا رہی ہے. اگر حکومت, جو حکومت کا کام ہوتا ہے کہ اپوزیشن سے مذاکرات کریں, حکومت اگر مذاکرات کے لیے ابتدا کرتی ہے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے قانون سازی سے, سب سے بڑا ہمارا مسئلہ جو آیا ہے وہ الیکشن کے حوالے سے آیا ہے, اور الیکشن اصلاحات کی بات پچھلے کئی برسوں سے کی جا رہی ہے, اس حکومت کے آنے سے پہلے سے کی جا رہی ہے. تو الیکشن اصلاحات پہ اگر یہ لوگ آمادگی ظاہر کرتے ہیں, مل بیٹھ کے قانون سازی کرتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ بھی ہوگی, اور اس سے ہی جو ہے وہ ایک پولیٹیکل استحکام کے ساتھ ساتھ, میں سمجھتی ہوں جب معاشی استحکام ہے وہ پولیٹیکل استحکام سے جڑا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ذرا سی کوئی اپ سیٹ ہوتا ہے تو فوری طور پہ کریش کر جاتی ہے, مارکیٹ کریش کر جاتی ہے, فوری طور پہ اسٹاک مارکیٹ پہ جو فرق پڑتا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کا ظاہر ہے کہ آپس میں کو لنک ہیں, آپس میں ان کا بہت زیادہ واسطہ ہوتا ہے. تو پولیٹیکل استحکام جو ہے وہ بنیادی طور پہ ضروری ہے, اور اسی کے لیے میرا خیال ہے کہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے جو ابتدا کی جانی چاہیے, اگر اس کی طرف سے کوئی اشارہ ملا ہے تو حکومت کو اب تھوڑا سا آگے بڑھنا ہوگا, کیونکہ وہ ایک اتنی خلیج جو درمیان میں پیدا ہو چکی ہے اپوزیشن اور حکومت کے درمیان, اس کو کم کرنے کے لیے بہت سی کوششیں حکومت کو کرنی پڑیں گی, اور سب سے زیادہ یہ ہے کہ مل بیٹھ کے انہیں بل لانے پڑیں گے, اور میں خیال ہے کہ پرائم منسٹر کو اپنا رویہ بدلنا پڑے گا, کیونکہ ابھی تک پرائم منسٹر جو ہیں انہوں نے ایز اے پرائم منسٹر کہیں بھی کوئی کام نہیں کیا, وہ ابھی تک اپنی طریقے انصاف کے ایک سربراہ کے طور پہ کام کر رہے ہیں.
سامعین, اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. عزیز سامعین, ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
شد نور پیدا زمین از ہو بے او ساکن, فلک در عشق یو شیدا, وصل اللہ علی نور کزو. شد نور پیدا زمین از ہو بے او ساکن, فلک در عشق یو شیدا. محمد احمد و محمود ویرا خالقش بستود, محمد احمد و محمود ویرا خالقش بستود, کزو شد بود ہر موجود, ازو شد دیدہ بینا, کزو شد بود ہر موجود, ازو شد دیدہ بینا, وصل اللہ علی نور کزو شد نور پیدا زمین از ہو بے او ساکن, فلک در عشق شیدا، اگر نام محمد را نیا برد شفیع آدم، اگر نام محمد را نیا برد شفیع آدم، نہ آدم یافتے توبہ، نہ نوح از غرق نجینا، نہ آدم یافتے توبہ، نہ نوح از غرق نجینا، وصل اللہ علی نور کزو شد نور کا پیدا، زمین از ہو بے او ساکن.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروں کے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. آج کا پروگرام ماضی میں 29 اسفند، 5 شعبان اور 19 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. پانچ شعبان سن 38 ہجری قمری کو فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی مدینہ میں ولادت باسعادت ہوئی. آپ اپنے والد بزرگوار حضرت امام حسین علیہ السلام کی مانند اخلاق و معنویت کے اعلی مقام پر فائز تھے. آپ زہد و تقویٰ، انکساری، بردباری، مہربانی اور ملنساری میں اپنے زمانے کے لوگوں میں سب سے ممتاز تھے. آپ شب زندہ دار اور انتہائی عبادت گزار تھے. بارگاہ خداوندی میں طویل سجدوں کی وجہ سے آپ کو سجاد یعنی بہت زیادہ سجدے کرنے والے کا لقب بھی دیا گیا. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام عاشور کے دن، جس دن آپ کے والد بزرگوار حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب باوفا کے ساتھ کربلا میں شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہوئے، مصلحت پروردگار کے تحت غش میں ہونے کی وجہ سے جنگ میں شریک نہ ہو سکے. البتہ واقعہ کربلا کے بعد آپ نے اپنی پھوپھی حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے ساتھ مل کر اموی حکام کے ظالمانہ اقدامات کی نشاندہی کی اور خاندان رسالت کا تعارف کرا کے تحریک امام حسین علیہ السلام کے بارے میں سوئے ہوئے ضمیروں کو بیدار کیا. اس واقعے کے بعد سے اپنی عمر کے آخری لمحے تک آپ نے مسلمانوں کی امامت و رہنمائی کی. آپ کی دعاؤں کا مجموعہ صحیفہ کاملہ یا صحیفہ سجادیہ کے نام سے مشہور ہے. پانچ شعبان سن 313 ہجری قمری کو عالم اسلام کے ممتاز اور معروف طبیب اور کیمیادہ محمد بن زکریا رازی نے وفات پائی. وہ سن 251 ہجری قمری میں جنوبی تہران میں واقع رئی شہر میں پیدا ہوئے. شروع میں ان کا پیشہ زرگری تھا اور آہستہ آہستہ کیمیاگری کی طرف راغب ہوئے. انہوں نے طب، جیومیٹری، منطق اور فلسفے جیسے علوم میں بھی مہارت حاصل کی. زکریا رازی نے اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ قدرتی اشیاء کے تجزیہ و تحلیل میں گزارا اور وہ سلفورک ایسڈ بنانے میں کامیاب ہوئے. اس مسلمان ایرانی دانشور نے ہی الکحل کی دریافت کی. انیس مارچ 1821 عیسوی کو مشہور انگریز مستشرق، مہم جو اور سیاح سر رچرڈ برٹن پیدا ہوئے. انہوں نے 9 سال ہندوستان میں فوجی ملازمت کی اور ایک عرصے تک کراچی میں رہے. 1853 میں انہوں نے عبداللہ البشری کے فرضی اسلامی نام سے حج کیا تھا. سر رچرڈ برٹن نے افریقہ کی سیاحت کے دوران ایک اور مشہور سیاح اسپیک کی میت میں دریائے نیل کا سر چشمہ دریافت کیا. اپنی عمر کے اواخر میں ان کو 29 زبانوں پر عبور حاصل تھا، جن میں عربی، اردو، فارسی، گجراتی، مرہٹی، سندھی، پنجابی اور سرائیکی زبانیں شامل تھیں. 20 اکتوبر 1890 کو اس معروف سیاح کا انتقال ہو گیا. پانچ شعبان 1243 ہجری قمری کو روس اور ایران کے درمیان ترکمن چائے کا شرمناک معاہدہ طے پایا. اس معاہدے پر ایران کے حکمراں فتح علی شاہ قاجار نے برطانیہ کی استعماری حکومت کی ثالثی سے دستخط کیے. اس معاہدے کے مطابق یریوان اور نخجوان کے علاقے روس کے حوالے کر دیے گئے اور بحیرہ خزر میں جہاز رانی کا حق ایک بار پھر روسی بحری جہازوں کو دے دیا گیا. روسی حکومت نے بھی قاجاری ولی عہد عباس مرزا کی ولی عہدی کو باضابطہ طور پر تسلیم کر لیا. March 1863 کو برصغیر کے مشہور عالم دین اشرف علی تھانوی یوپی ہندوستان کے ضلع مظفر نگر میں پیدا ہوئے. انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے آبائی شہر میرٹھ اور دہلی میں حاصل کی اور تعلیم کی تکمیل دارالعلوم دیوبند میں کی. فارغ التحصیل ہو کر کانپور کے مدرسے فیض عام میں تدریس کا پیشہ اختیار کیا اور ایک مدرسے جامع العلوم قائم کیا. ان کا سب سے بڑا علمی کارنامہ قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر ہے، جس کا نام بیان القرآن ہے. یہ تفسیر 12 جلدوں میں ہے اور اس کی تکمیل 2.5 سال میں ہوئی. 9 جولائی 1943 کو اشرف علی تھانوی وفات پا گئے. May 1329 ہجری شمسی کو برطانوی سامراج اور اس کے پھٹو شاہ کی حکومت کے خلاف ایرانی عوام کی جد و جہد کے نتیجے میں ایرانی پارلیمنٹ اور سینٹ نے تیل کی صنعت کو قومیانے کا بل منظور کیا. اس بل کی منظوری ایران کے عوام کی سامراج مخالف تحریک میں ایک نیا موڑ تھی اور یہ تحریک تیزی سے اپنی منزل کی جانب بڑھنے لگی. ڈاکٹر مصدق، عوام اور علماء، خصوصاً آیت اللہ کاشانی کی حمایت سے وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز ہوئے اور انہوں نے اس قانون پر عمل درآمد کو اپنی حکومت کی اولین ذمہ داری قرار دیا. شاہی دربار اور برطانوی حکومت کی سازشوں کے باوجود عوامی حمایت کی بدولت اس قانون پر عمل درآمد ہوا اور ایران کی پیٹرولیم کی صنعت پر سے برطانوی سامراج کا قبضہ ختم ہو گیا. اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے.
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے یوم ولادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام.
عزیز سامعین، فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں. گلشن نقوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. امید ہے ہمارا یہ پروگرام بھی آپ سب کو پسند آئے گا.
سامعین، فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت با سعادت کی مناسبت سے آپ سب کو ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں. سامعین، فرزند رسول حضرت علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب امام زین العابدین علیہ السلام کے نام سے مشہور شیعوں کے چوتھے امام اور امام حسین علیہ السلام کے فرزند ہیں. مشہور قول کی بنا پر آپ 38 ہجری قمری میں پیدا ہوئے. علامہ مجلسی علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ جب جناب شہربانو ایران سے مدینے کے لیے روانہ ہو رہی تھی تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالم خواب میں ان کا عقد حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ پڑھ دیا تھا، اور جب آپ وارد مدینہ ہوئی تو حضرت علی علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کے سپورٹ کر کے فرمایا کہ یہ وہ عصمت پرور بی بی ہے کہ جس کے بطن سے تمہارے بعد افضل اوصیا اور افضل کائنات ہونے والا بچہ پیدا ہوگا. چنانچہ حضرت امام زین العابدین متولد ہوئے.
آپ کا اسم گرامی علی، کنیت ابو محمد، ابو الحسن اور ابو القاسم ہے. آپ کے القاب بے شمار تھے، جن میں زین العابدین، سید الساجدین، سجاد اور عابد زیادہ مشہور ہیں. علامہ شبلنجی کا بیان ہے کہ امام مالک کا کہنا ہے کہ آپ کو زین العابدین کثرت عبادت کی وجہ سے کہا جاتا ہے. علماء فریقین کا ارشاد ہے کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ایک شب نماز تہجد میں مشغول تھے کہ شیطان اشدہ کی شکل میں آپ کے قریب آ گیا اور اس نے آپ کے پائے مبارک کے انگوٹھے کو منہ میں لے کر کاٹنا شروع کر دیا. امام علیہ السلام کہ جو ہماتن مشغول عبادت تھے اور آپ کا مکمل رجحان بارگاہ ازدی کی طرف تھا، ذرا بھی اس کے اس عمل سے متاثر نہ ہوئے اور بدستور نماز میں منہمک، مصروف اور مشغول رہے. بالآخر وہ عاجز آ گیا اور امام علیہ السلام نے اپنی نماز بھی تمام کر لی. اس کے بعد آپ نے اس شیطان ملعون کو تمانچہ مار کر دور ہٹا دیا. اس وقت ہاتف غیبی کی آواز تین مرتبہ گونجی، انت زین العابدین، انت زین العابدین، انت زین العابدین، بے شک تم عبادت گزاروں کی زینت ہو. اسی وقت سے آپ کا یہ لقب مشہور ہو گیا. علامہ ابن شہر آشوب لکھتے ہیں کہ اشدہ کے 10 سر تھے اور اس کے دانت بہت تیز اور اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور وہ مسلح کے قریب سے زمین پھاڑ کر نکلا تھا. ایک روایت میں اس کی وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ قیامت میں آپ کو اسی نام سے پکارا جائے گا.
سامعین، مشہور مورخ ذہبی نے اپنی کتاب طبقات الحفاظ میں فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو سجاد اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ تقریباً ہر کار خیر پر سجدہ کیا کرتے تھے. جب کلام خدا کی آیت سجدہ پڑھتے تو سجدہ کرتے، جب دو افراد کے درمیان صلح کراتے تو سجدہ کرتے تھے. اسی کا نتیجہ تھا کہ آپ کے مواضع سجود پر اونٹ کے گھٹوں کی طرح گھٹے پڑ جاتے تھے، پھر انہیں کٹوانا پڑتا تھا.
نسب اور نسل باپ اور ماں کی طرف سے دیکھے جاتے ہیں. فرزند رسول امام زین العابدین علیہ السلام کے والد ماجد حضرت امام حسین علیہ السلام، دادا حضرت علی علیہ السلام اور دادی حضرت فاطمہ زہرہ بنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. آپ کی والدہ جناب شہربانو ہیں، یعنی آپ حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوتے ہیں. علامہ مجلسی علیہ رحمہ رقم تراز ہیں کہ بچپن کے زمانے میں ایک دن حضرت امام زین العابدین علیہ السلام بیمار ہوئے. حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا اب تمہاری طبیعت کیسی ہے اور تم کوئی چیز چاہتے ہو تو بیان کرو تاکہ میں تمہاری خواہش کے مطابق اسے فراہم کرنے کی کوشش کروں. آپ نے عرض کیا، بابا جان اب خدا کے فضل سے اچھا ہوں، میری خواہش صرف یہ ہے کہ خداوند عالم میرا شمار ان لوگوں میں کرے جو پروردگار عالم کے قضاء و قدر کے خلاف کوئی خواہش نہیں رکھتے. یہ سن کر حضرت امام حسین علیہ السلام خوش اور مسرور ہو گئے اور فرمایا، بیٹا تو تم نے بڑا مسرت افزا اور معرفت خیز جواب دیا ہے۔ تمہارا جواب بالکل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جواب سے ملتا جلتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب منجیق میں رکھ کر آگ کی طرف پھینکا گیا تھا اور آپ فضا میں ہوتے ہوئے آگ کی طرف جا رہے تھے، تو حضرت جبرائیل امین نے آپ سے پوچھا، کیا آپ کی کوئی حاجت اور خواہش ہے؟ اس وقت انہوں نے جواب دیا تھا، بے شک مجھے حاجت ہے، لیکن تم سے نہیں بلکہ اپنے پالنے والے سے ہے۔
سامعین، علامہ مجلسی علیہ الرحمہ اپنی شعرہ آفاق کتاب بہار الانوار میں تحریر فرماتے ہیں کہ ابراہیم ابن اوہم کا بیان ہے کہ میں ایک مرتبہ حج کے لیے جاتا ہوا قضائے حاجت کی خاطر قافلے سے پیچھے رہ گیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میں نے ایک نو عمر لڑکے کو اس جنگل میں سفر پیما دیکھا۔ اسے دیکھ کر پھر ایسی حالت میں کہ وہ پیدل چل رہا تھا اور اس کے ساتھ کوئی سامان نہ تھا اور نہ اس کا کوئی ساتھی تھا، میں حیران ہو گیا۔ فوراً اس کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض برداشت ہوا، صاحبزادے، یہ لق و دق صحرا اور تم بالکل تنہا، یہ معاملہ کیا ہے؟ ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح کہ تمہارا زاد راہ اور تمہارا راہلہ کہاں ہے اور تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نوخیز نے جواب دیا، میرا زاد راہ تقویٰ اور پرہیزگاری ہے اور میری سواری میرے دونوں پیر ہیں اور میرا مقصد میرا پالنے والا ہے اور میں حج کے لیے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ تو بالکل کم سن ہیں، حج تو ابھی آپ پر واجب نہیں ہے۔ تو اس نوخیز نے جواب دیا، بے شک تمہارا کہنا درست ہے، لیکن اے شیخ، میں دیکھا کرتا ہوں کہ مجھ سے چھوٹے بچے بھی مر جاتے ہیں، اس لیے حج کو ضروری سمجھتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس فریضے کی ادائیگی سے پہلے مر جاؤں۔ میں نے پوچھا، اے صاحبزادے، تم نے کھانے کا کیا انتظام کیا ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے ساتھ کھانے کا بھی کوئی معقول انتظام نہیں ہے۔ اس بچے نے جواب دیا، اے شیخ، جب تم کسی کے یہاں مہمان بن کر جاتے ہو تو کھانا اپنے ہمراہ لے جاتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر اس نے فرمایا، سنو، میں تو خدا کا مہمان ہو کر جا رہا ہوں، کھانے کا انتظام اس کے ذمہ ہے۔ میں نے کہا، اتنے لمبے سفر کو پیدل کیوں کر طے کرو گی؟ اس نے جواب دیا کہ میرا کام کوشش کرنا ہے اور خدا کا کام منزل مقصود تک پہنچانا ہے۔ ہم ابھی باہمی گفتگو ہی میں مصروف تھے کہ ناگاہ ایک خوبصورت جوان سفید لباس پہنے ہوئے آ پہنچا اور اس نے اس نوخیز کو گلے سے لگا لیا۔ یہ دیکھ کر میں نے اس جوان رانا سے دریافت کیا کہ یہ نو عمر فرزند کون ہے؟ اس نوجوان نے کہا کہ یہ حضرت امام زین العابدین ابن امام حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہم السلام ہیں۔ یہ سن کر میں اس جوان رانا کے پاس سے امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور معذرت خواہی کے بعد ان سے پوچھا کہ یہ خوبصورت جوان جنہوں نے آپ کو گلے سے لگایا کون ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ حضرت خضر نبی ہیں، ان کا فرض ہے کہ روزانہ ہماری زیارت کے لیے آیا کریں۔ اس کے بعد میں نے پھر سوال کیا اور کہا کہ آخر آپ اس طویل اور عظیم سفر کو ولا زاد راہ اور راہلہ کیوں کر طے کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں زاد راہ اور راہلہ سب کچھ رکھتا ہوں اور وہ یہ چار چیزیں ہیں، دنیا اپنی تمام موجودات سمیت خدا کی ملکیت ہے، ساری مخلوق اللہ کے بندے اور غلام ہیں، اسباب اور رزق خدا کے ہاتھ میں ہے اور قضائے خدا ہر زمین میں نافذ ہے۔ یہ سن کر میں نے کہا، خدا کی قسم، آپ ہی کا زاد راہلہ صحیح طور پر مقدس ہستیوں کا سامان سفر ہے۔ علماء کا بیان ہے کہ آپ نے 25 حج پاپ یادہ کیے اور آپ نے سواری پر جب بھی سفر کیا ہے تو اپنے جانور کو ایک کوڑا بھی نہیں مارا۔
فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی عبادت کا بھی عجیب عالم تھا۔ ایک ایسی عظیم ہستی جس کا مطمع نظر معبود کی عبادت اور خالق کی معرفت میں استغراق کامل ہو اور جو اپنی حیات کا مقصد اطاعت خداوندی ہی کو سمجھتا ہو اور علم و معرفت میں حد درجہ کمال رکھتا ہو، اس کی شان عبادت کو سطح قرطاس پر کیوں کر لایا جا سکتا ہے اور زبان و قلم کس طرح کامیابی حاصل کر سکتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ علماء کی بے انتہا کاوش کے باوجود آپ کی شان عبادت کا مظاہرہ نہیں ہو سکا۔ آپ عبادت کی اس اعلیٰ منزل پر فائز تھے جس پر کوئی بھی فائز نہیں ہوا۔ وضو نماز کے لیے مقدمے کی حیثیت رکھتا ہے اور اسی پر نماز کا دار و مدار ہوتا ہے۔ فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام جس وقت مقدمہ نماز یعنی وضو کرنے کا ارادہ کرتے تھے تو آپ کے رگ و پے میں خوف خدا کے اثرات نمایاں ہو جاتے تھے، آپ کے چہرہ مبارک کا رنگ زرد ہو جایا کرتا تھا۔ علامہ طبرسی لکھتے ہیں کہ آپ کو عبادت گزاری میں امتیاز کامل حاصل تھا، رات بھر جاگنے کی وجہ سے آپ کا سارا بدن زرد رہا کرتا تھا اور خوف خدا میں روتے روتے آپ کی آنکھیں پھول جایا کرتی تھیں اور نماز میں کھڑے کھڑے آپ کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے اور پیشانی مبارک پر گھٹے پڑ جایا کرتے تھے۔ روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے گھر میں آگ لگ گئی اور آپ نماز میں مشغول تھے، اہل محلہ اور گھر والوں نے بے حد شور مچایا اور حضرت کو پکارا، حضور آگ لگی ہوئی ہے، مگر آپ نے سر نیاز سجدہ بے نیاز سے نہ اٹھایا، آگ بجھا دی گئی۔ اختتام نماز پر لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ حضور آگ کا معاملہ تھا، ہم نے اتنا شور مچایا لیکن آپ نے کوئی توجہ نہیں فرمائی، تو آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں مگر جہنم کی آگ کے ڈر سے نماز توڑ کر اس آگ کی طرف متوجہ نہ ہو سکا۔
سامعین، اگرچہ ہمارا عقیدہ ہے کہ امام بطن مادر سے امامت کی تمام صلاحیتوں سے بھرپور آتا ہے، تاہم فرائض کی ادائیگی کی ذمہ داری اسی وقت ہوتی ہے جب وہ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی حیثیت سے ذمہ داری شروع کرے، یعنی ایسا وقت آ جائے جب کائنات ارضی پر کوئی بھی اس سے افضل و عالم اور برتر و اکمل نہ ہو۔ فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اگرچہ وقت ولادت ہی سے امام تھے، لیکن فرائض کی ادائیگی کی ذمہ داری آپ پر اس وقت عائد ہوئی جب آپ کے والد ماجد حضرت امام حسین علیہ السلام درجۂ شہادت پر فائز ہوئے۔ واقعہ کربلا کے سلسلے میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا شاندار کردار رہا ہے۔ 28 رجب 60 ہجری کو آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ مدینے سے روانہ ہو کر مکہ معظمہ پہنچے، 4 ماہ قیام کے بعد وہاں سے روانہ ہو کر 2 محرم الحرام کو وارد کربلا ہوئے۔ وہاں پہنچتے ہی یا پہنچنے سے پہلے آپ علیل ہو گئے اور آپ کی علالت نے اتنی شدت اختیار کی کہ آپ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے وقت تک اس قابل نہ ہو سکے کہ میدان میں جا کر درجۂ شہادت پر فائز ہوتے۔ اگر امام زین العابدین علیہ السلام علیل ہو کر شہید ہونے سے نہ بچ جاتے تو نسل رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام میں محدود ہو کر رہ جاتی۔ شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام کے بعد جب خیموں میں آگ لگائی گئی تو آپ انہی خیموں میں سے ایک خیمے میں بدستور غش کے عالم میں سوئے ہوئے تھے۔ ہماری 1000 جانیں قربان ہو جائیں حضرت زینب سلام اللہ علیہا پر، کہ جنہوں نے اہم فرائض کی ادائیگی کے سلسلے میں سب سے پہلا فریضہ امام زین العابدین علیہ السلام کے تحفظ کا ادا فرمایا اور امام کو جلتی ہوئی آگ سے بچا لیا۔
فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فقراء مدینہ کے 100 گھروں کی کفالت فرماتے تھے اور سارا سامان ان کے گھر پہنچایا کرتے تھے، جنہیں آپ معلوم نہیں ہونے دیتے تھے کہ یہ سامان خورد و نوش رات کو کون دے جاتا ہے۔ آپ کا اصول یہ تھا کہ بوریاں پشت پر لاد کر گھروں میں روٹی اور آٹا وغیرہ پہنچاتے تھے اور یہ سلسلہ تاحیات جاری رہا۔ بعض معززین کا کہنا ہے کہ ہم نے اہل مدینہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہم حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی تک غذائی رسد سے کبھی بھی محروم نہیں ہوئے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام چونکہ فرزند رسول تھے اس لیے آپ میں سیرت محمدیہ کا ہونا لازمی تھا۔ ایک شخص نے آپ کو برا بھلا کہا تو آپ نے فرمایا، بھائی میں نے تو تیرا کچھ نہیں بگاڑا، اگر کوئی حاجت رکھتا ہے تو بتا تاکہ میں پوری کروں۔ وہ شرمندہ ہو کر آپ کے اخلاق کا کلمہ پڑھنے لگا۔ علامہ ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ کی برائی آپ کے منہ پر کی، آپ نے اسے بے توجہی برتی۔ اس نے مخاطب کر کے کہا، کہ میں تم کو کہہ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا، میں خدا کے اس حکم پر کہ جاہلوں کی بات کی پرواہ نہ کرو عمل کر رہا ہوں۔ علامہ شبلنجی لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ سے آ کر کہا کہ فلاں شخص آپ کی برائی کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کے پاس لے چلو۔ جب وہاں پہنچے تو اس سے فرمایا، بھائی، جو بات تو نے میرے لیے کہی ہے، اگر میں نے ایسا کیا ہے تو خدا مجھے بخشے، اور اگر نہیں کیا تو خدا تجھے بخش دے کہ تو نے بہتان لگایا۔ جب کوئی سائل آپ کے پاس آتا تھا تو خوش و مسرور ہو جاتے اور فرماتے تھے، خدا تیرا بھلا کرے کہ تو میرا زاد راہ آخرت اٹھانے کے لیے آ گیا ہے۔ فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام صحیفہ کاملہ میں ارشاد فرماتے ہیں، خداوند، میرا کوئی درجہ نہ بڑھا مگر یہ کہ اتنا ہی خود میرے نزدیک مجھ کو گھٹا، اور میرے لیے کوئی ظاہری عزت نہ پیدا کر مگر یہ کہ خود میرے نزدیک اتنی ہی باطنی لذت پیدا کر دے۔
سامعین، کتاب صحیفہ سجادیہ آپ کی دعاؤں کا بہترین مجموعہ ہے۔ اس میں بے شمار علوم و فنون کے جوہر موجود ہیں۔ یہ پہلی صدی کی تصنیف ہے۔ صحیفہ سجادیہ دعاؤں کا شاہکار اور عزاداری امام حسین علیہ السلام آپ کے عشقوں کی یادگار ہے۔ علماء اسلام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ دنیا کی سب سے عظیم کتاب کلام اللہ یعنی قرآن مجید اور لسان اللہ کی تخلیق نہج البلاغہ کے بعد صحیفہ سجادیہ الہی حقائق و معارف کا سب سے زیادہ قیمتی خزانہ ہے۔ اسی لیے بعض اسلامی دانشوروں نے اس کو اخت القرآن، انجیل اہل بیت علیہ السلام اور زبور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب عطا کیا ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک اور قیمتی یادگار آپ کا رسالہ حقوق ہے، جس میں آپ نے انسانوں کے ایک دوسرے پر مختلف حقوق و فرائض ذکر کیے ہیں۔ سامعین، ہم اپنی اس مختصر گفتگو کو امام علیہ السلام کے اسی رسالہ حقوق کے چند جملوں پر ختم کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، تمہارے ساتھی اور دوست کا تم پر یہ حق ہے کہ تم اس پر احسان اور حسن سلوک سے کام لو، اور اگر ایسا نہ کر سکو تو اس کے حق میں انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دو، جہاں تک ممکن ہو اس کی دوستی میں کوتاہی نہ برتو، اس کے خیر خواہ اور پشت پناہ رہو اور رحمت و شفقت کا چشمہ بنے رہو، اس کے لیے مشکل و عذاب کا باعث نہ بنو۔
سامعین، ایک بار پھر ہم آپ سب کو فرزند رسول حضرت امام سجاد علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، آئینۂ صحافت پروگرام کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آئینۂ صحافت پروگرام میں حسب معمول ہم کچھ اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں کا جائزہ لے رہے ہیں، تو پروگرام میں پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ ہمشہری، ایران کی سربلندی کی کوشش کی، کمیوں کے لیے معافی کا طلبگار ہوں، نئے شمسی سال پر وزیر خارجہ کا ویڈیو پیغام۔ روزنامہ الاخبار، اسرائیل نے فرانس سے کی حزب اللہ کی شکایت، باریکی سے نشانہ لگانے والے ہتھیار تباہ کن ہیں۔ اور نیویارک ٹائمز، جارجیا حملے کے بعد ایشیائی نژاد امریکیوں نے نسل پرستی کے خلاف سنجیدہ قدم کا مطالبہ کیا۔ اور اب اخبارات کی تفصیل۔ روزنامہ قدس، امریکی خفیہ ایجنسیاں بدستور داعش کی مدد کر رہی ہیں، سید حسن نصر اللہ۔ اخبار اس بارے میں لکھتا ہے کہ حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ نے یوم جانباز کی مناسبت سے اپنی تقریر میں القاعدہ سے امریکہ کے تعلقات اور لبنان میں خانہ جنگی کی سازشوں سے پردہ اٹھایا ہے۔ سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ اب دہشت گرد تنظیموں کی حقیقت روز بروز واضح ہوتی جا رہی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ القاعدہ سمیت بہت سی دہشت گرد تنظیموں کا تعلق امریکہ کی خفیہ ایجنسی سے ہے۔ امریکہ ان کی مدد کرتا ہے، اور در حقیقت ہمارے سامنے اسلامی تنظیمیں نہیں ہیں بلکہ وہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں جن کی حمایت امریکہ کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بات کے پختہ ثبوت ہیں کہ امریکہ عراق کی جیل میں داعش کے کمانڈروں کی مدد کرتا ہے اور انہیں رہا کراتا ہے۔ اخبار مزید لکھتا ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ لبنان اور ایران میں خانہ جنگی کی دشمنوں کی سازش بری طرح سے ناکام ہو چکی ہے۔ روزنامہ رائے الیوم، لبنان کی تباہی سے کسے فائدہ؟ یہ اخبار اس ضمن میں لکھتا ہے کہ لبنان میں حالات تیزی سے بگڑ رہے ہیں، نصف سے زیادہ آبادی غربت کی لکیر سے نیچے پہنچ گئی ہے، لیکن یہ یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ لبنان کے موجودہ حالات کی اصل ذمہ داری امریکہ اور اسرائیل کی بالواسطہ یا براہ راست مداخلت ہے۔ اسرائیل کے ورغلانے پر امریکہ عام طور پر تین راستوں میں سے کوئی ایک راستہ اختیار کر سکتا ہے۔ پہلا تو فوجی مداخلت ہے، جو اس نے عراق، لیبیا، افغانستان اور یمن میں کیا ہے۔ دوسرا طریقہ ملک کے حالات بے حد خراب کر دینا ہے، جس کے تحت ملک میں قومی اور مذہبی جنگ شروع ہو جائے گی، جیسا کہ افغانستان، شام اور لیبیا میں ہوا۔ تیسرا راستہ معیشت کو تباہ کر دینا ہے، جسے امریکہ نے کویت پر حملے کے بعد عراق کے خلاف استعمال کیا تھا اور 30 برس سے ایران کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ اسی طرح غزہ اور شام کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ خدشہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل لبنان میں فوجی مداخلت کر سکتے ہیں اور ان کا نشانہ حزب اللہ ہے، حالانکہ وہ کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ صحافت، ملک میں لگاتار بڑھ رہا ہے کورونا کا قہر۔ دی ہندو، کورونا کے ایک سال بعد مزدوروں نے حکومتی وعدوں پر عمل درآمد کا مطالبہ کیا۔ اور روزنامہ خبریں، نواز شریف اور فضل الرحمان کا استعفوں پر پی پی کے فیصلے کا انتظار کرنے پر اتفاق۔ اور سامعین، اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ انقلاب، دھولیا فساد کے تمام 60 ملزمین کو بری کر دیا گیا۔ روزنامہ انقلاب نے اس بارے میں لکھا ہے کہ شہر میں سن 2008 میں ہونے والے فرقے وارانہ فسادات کے مقدمے کا فیصلہ، جس میں 11 افراد کی جان چلی گئی تھی اور تقریباً 400 افراد زخمی ہوئے تھے، بالآخر 12 سال کے طویل عرصے کے بعد آ گیا، جس پر اہل دھولیا نے راحت کا سانس لیا ہے، کیونکہ عدالت نے اس مقدمے میں ملزم بنائے گئے تمام افراد کو بری کر دیا ہے۔ اس فیصلے سے 43 مسلمانوں اور 17 برادران وطن کو بڑی راحت ملی ہے۔ یاد رہے کہ 5 جنوری سن 2008 کو شہر کے راج کمل سینما گھر کے سامنے شرپسندوں کی جانب سے ایک پوسٹر پھاڑ دیا گیا تھا، اور اس کا الزام اقلیتی فرقے پر لگا کر وہاں فساد برپا کیا گیا۔ اس فساد میں اقلیتی سماج کے 10 افراد کو سماج دشمن عناصر نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ فساد برپا کرنے کے نام پر اقلیتی طبقے کے ہی درجنوں افراد کو جیل بھیج دیا گیا تھا۔ سیشن کورٹ کے جج اعجاز سید نے اس دوران پولیس کی پیش کردہ کہانی اور ثبوتوں کو ناکافی قرار دیا اور کچھ ملزمین کو ایک ساتھ متعدد مقدمات میں ماخوذ کرنے پر سخت اعتراض بھی کیا اور اس کے بعد یہ فیصلہ سناتے ہوئے سبھی کو راحت دے دی۔ روزنامہ جنگ۔ امریکی سینیٹرز نے بھارت کو پابندیوں سے خبردار کر دیا۔ روزنامہ جنگ اس بارے میں لکھتا ہے کہ امریکی سینیٹرز نے بھارت کو پابندیوں سے خبردار کر دیا ہے۔ غیر ملکی تعلقات کمیٹی کے چیئرمین سینیٹ رابرٹ مینڈس نے امریکی وزیر دفاع کو ایک خط لکھا ہے۔ رابرٹ مینڈس نے خط میں بھارت میں مسلم مخالف رویے، کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے اور سیاسی مخالفین کو جیل میں ڈالنے اور پابندیاں لگانے کا ذکر کیا ہے۔ سینٹ قیادت نے بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور جمہوری اقدار سے ہٹنے پر شدید اظہار تشویش کیا ہے۔ امریکی وزیر دفاع سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ بھارتی ہم منصب سے ملاقات میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر تشویش سے آگاہ کیا جائے۔ اور سامعین، پروگرام کے اس حصے میں نیوز ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیاں۔ ارنا، تیل کی صنعت کو قومیائے جانا ایک نئے دور کا آغاز تھا، نائب صدر۔ فارس نیوز ایجنسی، سلامتی کونسل نے یمن میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ اور سانا نیوز ایجنسی، واشنگٹن، دہشت گردوں کی حمایت اور شامی شہریوں کی وطن واپسی میں بدستور رکاوٹ پیدا کر رہا ہے، شام اور روس کا مشترکہ بیان۔ اور یہ ہیں کچھ تفصیلی خبریں۔ تسنیم نیوز ایجنسی، سعودی حکومت نے خلیج فارس تعاون کونسل کو یرغمال بنا رکھا ہے، ایٹمی معاہدے کا سعودی عرب سے کوئی تعلق نہیں ہے، ترجمان وزارت خارجہ۔ تسنیم نیوز ایجنسی نے اس سلسلے میں کچھ تفصیل سے لکھا ہے کہ ترجمان وزارت خارجہ سعید خطیب زادے نے خلیج فارس تعاون کونسل کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی عرب نے کونسل کو یرغمال بنا رکھا ہے اور اپنے تباہ کن نظریات اس پر مسلط کر کے علاقے میں تشدد اور نفرت کی ترویج کر رہا ہے۔ خطیب زادہ نے کہا کہ کونسل کے کچھ اراکین سعودی حکومت کے دباؤ کی وجہ سے ایرانوفوبیا کے ناکام منصوبے سے متاثر ہیں، تاہم انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ ان کی اس سوچ اور منصوبے کی وجہ سے حالیہ برسوں میں علاقائی امن و امان پر کیا اثر پڑا ہے۔ البراسا نیوز، بغداد میں رہا ہونے والے دہشت گرد نے کربلا میں حملے کا منصوبہ بنایا تھا، نائب گورنر۔ البراسا نیوز نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ کربلا کے نائب گورنر علی المیالی نے بے حد خطرناک بیان دیتے ہوئے بتایا ہے کہ بغداد میں سیکورٹی اہلکاروں نے ایک ایسے دہشت گرد کو ضمانت پر رہا کر دیا ہے جس نے کربلا میں کئی دہشت گردانہ حملوں کا منصوبہ بنایا تھا۔ المیالی نے صحافیوں سے ایک گفتگو میں کہا کہ ہمیں صالح یوسف سائل نامی مشتبہ کی رہائی پر حیرت ہے کیونکہ اس نے کربلا میں کئی دہشت گردانہ حملوں کی منصوبہ بندی کا واضح طور پر اعتراف کیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ دہشت گرد ایک دہشت گرد گروہ کا سرغنہ ہے جو صدام کے زمانے میں خفیہ ایجنسی کا افسر تھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ایرانی کونسلر اور کربلا کے گورنر اور ان کے نائب پر حملے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ المیالی نے مزید کہا کہ کربلا پر غیر ملکی یلغار کا منصوبہ غیر ملکی یلغار کا منصوبہ بنا رہے ہیں اور ایک امریکی شخص نے ترکی اور متحدہ عرب امارات میں اجلاس کے بعد کربلا میں سول نافرمانی کا منصوبہ بنایا تھا۔ سامعین، مزید سرخیاں پیش خدمت ہیں۔ رویٹرز: امریکہ اور چین کے اعلی سفارتکاروں کے درمیان مذاکرات کے پہلے دن تلخ کلامی۔ جرمن نیوز ایجنسی: امریکی حکومت نے اسٹریم دو پائپ لائن کے لیے نئی پابندیوں کی دھمکی دی۔ اسپوتنک نیوز: بائیڈن نومبر تک امریکی فوجیوں کو افغانستان میں باقی رکھنے پر غور کر رہے ہیں۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے، ایرانی تیل کی صنعت کو قومیائے جانے کے دن کی مناسبت سے خصوصی پروگرام، اور اسی پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو سماعت فرمائیں یہ خصوصی پروگرام، اور اپنے میزبان ہاشم علی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
19 مارچ کو ایران کی تیل کی صنعت کو قومیایا گیا۔ 19 مارچ سن 1951 کو تیل کی صنعت کو قومیانے کی منظوری اپنے حق کے حصول اور ملک کے ذخائر پر اغیار کے تسلط کو ختم کرنے کے سلسلے میں ملت ایران کی جد و جہد کی تاریخ کا ایک اہم واقعہ تھا۔ سامعین، اسی سلسلے میں ہم نے ایک خصوصی پروگرام ترتیب دیا ہے جو اس وقت ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ سن 1943 میں 14ویں مجلس شورائے ملی کی تشکیل تیل کی صنعت کو قومیانے کی تحریک کا نقطۂ آغاز تھا، کیونکہ تیل کا مسئلہ مشرق وسطی کا، خاص طور سے ایران کا اہم ترین مسئلہ تھا۔ 1940 کے عشرے کے پہلے سالوں میں سوویت یونین، امریکہ اور برطانیہ، جو ایک طرف دوسری جنگ عظیم میں ایک محاذ پر تھے، ایران کو مختلف تجاویز پیش کر کے ایران سے تیل سے متعلق مراعات حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ان تینوں ممالک کو جنگ کے پیش نظر جرمنی کی ہٹلری فوج کے مقابل مشرقی اور مغربی محاذوں پر فوجی کارروائیاں جاری رکھنے کے لیے اطمینان بخش اور سستے تیل کے ذخائر کی سخت ضرورت تھی۔ برطانیہ کے پاس جنوبی ایران کے تیل کے عظیم ذخائر کے استعمال کا اختیار تھا، اور سوویت یونین شمالی ایران کے تیل کے ذخائر کے استعمال کا اختیار حاصل کرنا چاہتا تھا، جبکہ شاہی دربار ایرانی تیل کے میدان میں موجودگی کے لیے امریکہ کو ترغیب دلا رہا تھا تاکہ اس طرح اس میدان میں تیسرے فریق کو شامل کر کے برطانیہ اور سوویت یونین کے دباؤ سے اپنے خیال میں چھٹکارا حاصل کر سکے۔ اس زمانے میں ڈاکٹر مصدق مجلس شورائے ملی کے 16 اراکین پر مشتمل ایک گروپ کی قیادت کر رہے تھے۔ تیل کے سلسلے میں ایران سے مراعات لینے کے لیے غیر ممالک کی کوشش اور اس سلسلے میں دربار کے کردار کے پیش نظر مصدق کا یہ کہنا تھا کہ ایک ملک کو تیل دے دینے کی وجہ سے کسی دیگر ملک کو مراعات نہیں دینی چاہیے، کیونکہ یہ سلسلہ پھر ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اس وقت کے اہم علماء دین، خاص طور سے آیت اللہ کاشانی مرحوم، ایرانی تیل کی صنعت سے اغیار کو نکالنے اور اس مسئلے کو ایک قومی خواہش میں تبدیل کرنے میں بہت اہم کردار ادا کر رہے تھے۔ آیت اللہ کاشانی کی ہمیشہ اس بات پر تاکید تھی کہ ایرانی مسلم قوم کو تیل کی صنعت کو قومیائے جانے کی حمایت کرنی چاہیے۔ اس زمانے میں بین الاقوامی پیمانے پر تیل کی اہمیت کو سمجھے بغیر ایران میں تیل کی صنعت کو قومیائے جانے کی تحریک کی اہمیت کو ٹھیک طرح سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ 1950 کے عشرے کے شروع میں ایرانی تیل کی صنعت قومیائے جانے کے زمانے میں ایران مشرق وسطی کا تیل پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک تھا۔ بین الاقوامی سطح پر بھی ایران امریکہ، سوویت یونین اور وینزویلا کے بعد تیل نکالنے والا چوتھا بڑا ملک تھا۔ مشرق وسطی اور خلیج فارس میں تیل کی کل سالانہ پیداوار تقریباً 90 ملین ٹن تھی اور اکیلا ایران 32 ملین ٹن تیل پیدا کرتا تھا۔ علاوہ ازیں 50 کے عشرے میں مغربی یورپ کا تقریباً 90% تیل ایران فراہم کرتا تھا۔ اس سلسلے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایرانی تیل ہی تھا جو دوسری جنگ عظیم سے تباہ ہونے والی یورپی صنعتوں کی رگوں میں خون بن کر دوڑا، تاکہ اس تیل کے مالک یعنی ملت ایران کی روز افزوں غربت اور بے شمار مصائب کے بدلے مغربی یورپ میں ایک بار پھر جان پڑ جائے اور وہ اپنی صنعت اور اقتصاد کو بہتر کر سکے۔ 1945 سے 50 کے سالوں میں ایران اور برطانیہ کی تیل کی آمدنی 25 کروڑ پاؤنڈ تھی، جبکہ ایران کا حصہ صرف 9 کروڑ پاؤنڈ تھا۔ ان اعداد و شمار کے پیش نظر تیل کی صنعت کو قومیانے کے لیے ملت ایران کی تحریک سے برطانیہ کے ناراض ہونے کی وجہ واضح ہے۔ برطانوی تیل کی کمپنی نے ایرانی شاہی حکومت کی حمایت سے ایرانی تیل کے ذخائر کو برباد کر دیا اور بڑا سرمایہ اس نے جمع کر لیا تھا۔ اسی وجہ سے ایرانی تیل کی صنعت کو قومیائے جانے کے عمل کو روکنے کے کسی بھی اقدام سے اس نے دریغ نہیں کیا۔ برطانیہ کی سازشوں اور شاہی حکومت کی طرف سے اس کی خفیہ حمایت کے باوجود ملت ایران کی عظیم تحریک رنگ لائی اور سر انجام ایرانی تیل کی صنعت کو قومیانے کا قانون 19 مارچ 1951 کو اس وقت کی ایرانی پارلیمنٹ نے پاس کر دیا۔ برطانیہ نے ملت ایران کی کامیابی کو ناکامی میں تبدیل کرنے کے لیے ایران سے تیل خریدنا بند کر دیا اور اپنے اتحادی ملکوں سے بھی اس نے ایسا ہی کرنے کو کہا۔ برطانیہ کا مقصد ایران میں اقتصادی اور سیاسی عدم استحکام پیدا کرنا تھا، لیکن مصدق حکومت نے ایرانی عوام اور علماء، خاص طور سے آیت اللہ کاشانی کی حمایت سے برطانوی سامراج کی سازشوں پر پانی پھیر دیا۔ ایران کی اس وقت کی حکومت نے برطانوی حکومت کی سازشوں کو ناکام بنانے اور ملک کی آمدنی کے لیے خام تیل رعایتی قیمت پر فروخت کرنے کو ترجیح دی۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ رعایتی قیمت پر خام تیل فروخت کرنے کے بعد جو آمدنی حکومت کو ملتی تھی وہ اس رقم سے دگنی تھی جو ایران اور برطانیہ کی تیل کمپنی خام تیل کی سالانہ قیمت ایران کو ادا کرتی تھی۔ برطانیہ نے، جس میں ایران کی تیل کی صنعت کو قومیائے جانے کے اقتصادی اور سیاسی نتائج برداشت کرنے کی ہمت نہیں رہ گئی تھی، امریکہ اور دربار شاہی کی حمایت سے 1953 میں بغاوت کرا دی اور ڈاکٹر مصدق کی قانونی حکومت کو گروا دیا۔ 1953 کے کودتا نے تیل کی صنعت کو قومیانے کی ملت ایران کی خوشی کو غم میں تبدیل کر دیا۔ فوجی کودتا کا منصوبہ دراصل ایک برطانوی منصوبہ تھا۔ امریکہ شروع میں اس منصوبے میں شامل ہونے کے سلسلے میں تذبذب میں تھا، لیکن امریکی صدارتی انتخابات میں جنرل آئزن ہاور کی کامیابی سے مشرق وسطی میں امریکی پالیسی بدل گئی۔ امریکی خفیہ تنظیم سی آئی اے میں مشرق قریب شعبے کے سربراہ روزویلٹ کو کارروائی انچارج بنا دیا گیا، اور امریکہ اور برطانیہ نے قبرص میں برطانیہ کے جاسوسی اڈے میں ایک مشترکہ کمیٹی تشکیل دی۔ اسی جگہ پر کودتا کا منصوبہ تیار کیا گیا اور پھر اگست 1953 میں اس پر عمل درآمد کر دیا گیا۔ یہ بات قبول کرنی چاہیے کہ تیل کی صنعت قومیانے کی قومی تحریک انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد تکمیل کو پہنچی، اور ایرانی فوجیوں اور ایرانی تیل کی صنعت کے اہلکاروں نے عراق کی مسلط کردہ جنگ اور ایران کے خلاف عائد مغرب کی اقتصادی پابندیوں کے دوران ایرانی تیل کی صنعت کی تاریخ میں ایک زرنی باب رقم کر دیا۔ اس وقت ایران کے تیل و گیس کے شعبوں میں تمام اصل کام اسلامی جمہوری ایران کی حاکمیت و ملکیت کے تحت اور ماہر ایرانی اہلکاروں کے ذریعے انجام پاتا ہے، اور اغیار کو ایرانی ذخائر و وسائل سے ہمیشہ کے لیے بے دخل کر دیا گیا ہے۔
Thank you.